کیا پرنس کریم آغا خان کہنا درست ہے؟ اصل میں اس کے نام کا حصہ یہ جو ہے نا پرنس شہزادہ بن گیا یا بادشاہ، اس کے نام کا حصہ اگر کسی نے کہہ دیا کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ طے ہے کہ ہمارا پرنس نہیں ہوا، ٹھیک ہے. آغا خانیوں اور بوہریوں کا کیا حکم ہے؟ آغا خانیوں کا معاملہ تو یہ کہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ آغا خانیوں کا کوئی 10 صفحے کا بھی کوئی رسالہ بھی نہیں ہو، نہیں دیکھا ہوگا آپ نے آغا خانیوں ہے کچھ مسائل نہیں ان کے پاس، کچھ نہیں. اور کیا ذریعہ ہے ان کے ماننے کا؟ بھائی کس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جیسے ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جو دین لائے وہی اس کا ذریعہ تھا، حضور نے ہم تک پہنچا، آپ اپنا ذریعہ بتائیے، وہ ہے نہیں. اور آغا خانیوں کو ہم اور آپ اس لیے زیادہ نہیں جانتے کہ یہ ایسا طبقہ ہے، نہ تقریر کرتا ہے نہ آپ کو دعوت دیتا. آپ چلے جائیں کہ مجھے آغا خانی ہونا، تشریف لے جائیے اپنے گھر، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے صاحب، کوئی تبلیغ بھی نہیں کرتے. لہٰذا وہ سارے ان کے معاملات وقتی ہیں. بھائی ان کا عام مذہب یہ ہے، اپنے جماعت خانے جاتے ہیں، آغا خان کا فوٹو لگا ہوتا، سارے لوگ مل کر کے کھانے لاتے ہیں، بیٹھ کر کے کھاتے ہیں، کھانے پینے کے بعد پانی پینے کا مونچھوں پر تاؤ بھی آگے چلے، پھر یہ عبادت ہوتی ان کی. اور ان کے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی سلسلہ ہی نہیں. اب رہا بوری، یہ بوری جو ہے اصل میں یہ شیعوں کی ایک شاخ، ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ تقریباً شیعہ حضرات کے ہیں، لیکن اپنے ہی ہم وہ شیعہ حضرات سے اوپر ایک حاضری امام مانتے ہیں جو آتے ہیں، ان کا بڑا استقبال ہوتا. اچھا، اس طرح شیعہ حضرات جو امام مہدی کو مانتے ہیں کہتے ہیں صاحب الزمان، آپ نے کہیں لکھا دیکھا ہوگا، سلام میں لکھتے ہیں صاحب الزمان، کیا مطلب ہو اس کا؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ زمین پر آ گئے، کسی غار میں چھپے ہوئے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اس لیے ان کو امام الزمان کہتے ہیں. اور ہماری حدیثوں میں کیا ہے؟ مستند ہماری حدیثوں میں امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہوگی، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہو کر 40 سال کے ہوں گے، اور خانے کا طواف، خانے کعبے کا طواف کرتے ہوں گے. جب خانے کعبے کا طواف کریں گے تو وہ دور اتنی گمراہی کا ہوگا کہ سارے غوث، قطب، ابدار، یہ سب کے سب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں منتقل ہو چکے ہوں گے. جب یہ طواف کر رہے ہوں گے تو نیک بندے اللہ کے پہچان جائیں اور ان کو پکڑ لیں کہ آپ ہم سے بیعت لیں. اور ایک روایت یہ بھی کہ جب امام مہدی کھڑے ہوں گے خانہ کعبے پر تو ایک فرشتہ ان کے پشت کی جانب سے کہے گا کہ یہ امام مہدی ہیں اور ان سے بیعت کر لی جائے. چنانچہ لوگ ان سے بیعت کر لیں گے اور اس کے بعد بہار ہو جائے گا امام مہدی. یہ یہاں سے فتوحات کرتے ہوئے دمشق پہنچیں، دمشق کی جامع مسجد میں فجر کی نماز تیار ہو، فجر کی نماز میں جامع مسجد دمشق مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، ابھی شریف میں ہے، ایک زرد کپڑا اوپر اوڑے ہوں گے، ایک زرد تہبند باندھے ہوں گے جیسے ہم احرام کا کپڑا باندھتے، وہ نیچے تشریف لائیں گے، ان دونوں کی ملاقات وہاں ہوگی. اور اس کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر ادا فرمائیں گے، اور اس کے بعد وہ تمام اپنی مہمات اور اس میں جناب سارا جنگ و پورا اسلام کا غلبہ امام مہدی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما دیں. ہمارے یہاں یہ ان کے یہاں وہ آ چکے ہیں. اچھا، اب رہا یہ کہ پھر اس آغا خان کا جو مسلمان حکمران بڑی محبت سے اس کا استقبال کرتے ہیں. ارے ہمارے حکمران نے تو واجپائی کا بھی استقبال کیا ہے بھائی، میں سمجھے راجیو گاندھی کا بھی استقبال کیا ہے، تو حکمران جو ٹھہرے ہمارے، یہاں تک کہ بعض حکمرانوں نے افغانی، آپ کو یاد ہو گیا نہیں، ضیاء الحق صاحب گئے ہندوستان تو انہوں نے ایک مندر کا گھنٹہ بھی بجایا، مندر کا گھنٹہ بھی بجایا. اور جو ایوب خان صاحب سفر کے لیے گئے تو ایک وزیر اعظم جو مر گئے، نام یاد ہے آپ کو کیا، کون تھے بھارت کے، نہیں ہاں شاستری، اس کی ارتی کو کندھا بھی دیا اس کے جنازے کو. یہ تو ہمارے حکمرانوں کا حال، ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمران کون سے عالم دین، امام غزالی، امام رازی، ان کی اطاعت کی جائے، سمجھ گئے. یہ جو فرما وہ اولی الامر منکم، اطاعت کرو بعضوں کا، حکمرانوں کی اطاعت کرو، حکمرانوں کے نہیں، تم میں جو صاحب امر ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ملفوظات نے سوال کیا یہ اولو الامر کون، فرمائے اپنے دور کے علماء حقانین ہیں جن کی اطاعت کی جائے، حکمران نہیں. اچھا حضرت اس مسئلے کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح پر کھڑے ہونا کیسا ہے، یہ بھی سن لیجیے۔ تو بہرحال بہت پرانا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کا، بنیاد یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ حضور نے فرمایا جب تک مجھے نہ دیکھو کھڑے مت ہو، جب تک مجھے نہ دیکھ لو کھڑے نہیں ہوں۔ ٹھیک، اب کیا ہوتا، آج کی طرح گھڑیوں کا اوقات نہیں، نمازی آ جاتے، حضرت بلال پہلے اذان کہہ چکے، اب آن کر حضور کے دروازے میں دستک دے کہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے نمازی آ گئے، نماز پڑھائی۔ اب حضور چلتے، حضرت بلال مصلی میں پہنچ کر اقامت شروع کر دے، جب اقامت شروع کرتے حضور پچھلی سب سے ایسے آتے، جس سب سے آتے وہ سب کھڑی ہو جائے، جس سب سے آتے وہ سب کھڑی، جب مصلی پر آ گئے امام کے سارے مسجد کے نمازی کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک، اب آئیے اس کو سامنے رکھ کے علماء نے کچھ قواعد وضع کی، وہ یہ تین چار اس کی کیفیتیں، ایک تو یہ کہ اقامت ہو رہی ہو، اب امام آئے، تو ہمارے فقہی مذہب میں حنفی مذہب میں یہ امام جس سب سے گزرے وہ سب کھڑی ہو جائے۔ اچھا اب اقامت ہو رہی ہے، امام محراب کے دروازے سے آیا، جیسے یہاں محراب میں دروازہ، امام اپنے گھر سے نکل کر محراب کے دروازے سے آئے، محراب کا دروازہ کھل کے امام جیسے مصلی پہ آ جائے، اقامت کے الفاظ کچھ بھی ہوں سب کھڑے ہو جائیں۔ ایک کیفیت کیا ہے کہ امام پہلے سے مقتدیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اب قیام کب کرے؟ جمہور حنفی علماء کا مذہب یہ ہے کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاح، اس پر قیام کریں۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی دوسرے مذہب کا آدمی اٹھا تو اس کو چیلنج کرتا ہوں، فقہی مذہب کی کسی ایک کتاب میں دکھا دیں، کوئی ہمارا مسلم امام ہو حنفی، کسی ایک کتاب میں دکھا دیں کہ امام اگر موجود ہو تو سب لوگ جو ہیں وہ حی علی الصلاح سے پہلے کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں، بلکہ عالمگیر میں جزیہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے اگر کھڑے ہوں تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا اور اس کو آداب صلات میں لکھا، یہ نماز کا ادب ہے کہ حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاح پہ کھڑے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تطبیق کا بڑے ماہر اور بڑا زبردست فن رکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک حدیث میں حی علی الصلاح، ایک میں حی علی الفلاح، ایک میں قد قامت الصلاح، فقہی عبارت، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تینوں باتیں ہمارے اماموں کی ہیں، اکابر علماء، تو ایسا کرو حی علی الصلاح سے قیام کرنا شروع کر دو، قد قامت الصلاح پر سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تینوں پر عمل ہو جائے۔ لیکن کھڑے کب ہوں گے؟ جب اقامت میں حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح اس سے پہلے کھڑے ہونے کا مکروہ لکھا ہے۔ اور اس پر یہ بتا دوں دیوبند کے سب سے بڑے مفتی، مفتی محمد شفیع صاحب جو تقی عثمانی رفیع عثمانی کے والد ہیں، ان کا تحریری فتویٰ ان کے دستخط کے ساتھ موجود ہے کہ فقہ نے آداب صلاح میں لکھا حی علی الصلاح پر قیام کیا ہے، ان کا فتویٰ موجود ہے۔ اچھا یہ کیا آج کل کافروں کے تہوار لکھنا چاہتے تھے آپ غالباً، تہوار کے موقع پہ آپ نے لیا تلوار کے موقع پہ، ہم تو اپنی اردو کو رو رہے تھے تو پتہ لگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ اچھا ان کے تہواروں کے موقع پر عیسائیوں کی عید پر، کرسمس کے موقع پر مسلمان ان کو بڑے جوش اور خرش کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں، یا سڑکوں پہ بینر وغیرہ لگاتے ہیں، مسلمانوں ان کا تہوار منانا ہرگز منع نہیں، کبھی بھی ان کے تہواروں میں جیسے ہولی دیوالی میں کوئی شیرنی ان سے لی جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیز ہماری یہاں منع ہے اور اس سے ہم ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں رہنے والے کافر ضمنی ہیں یا کہ حربی؟ دیکھیے ضمنی حربی کا یہ سلسلہ تو ہوگا جہاں اسلامی نظام، ٹھیک ہے نا، جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے اس نظام میں یہ ضمنی ہے۔ کیا مطلب ضمنی کا؟ کہ کوئی آدمی کافر کے یہاں ڈاکہ مارے تو پکڑا جائے گا، تعزیرات پاکستان کے متا اس سزا دی جائے گی، نہیں کہے گا ارے کمبت عیسائی کا اس کا مال تو کھانے دو مجھے، یہ نہیں ہوگا۔ لہذا یوں جو قانون ہمارے یہاں نافذ ہے اس میں وہ ضمنی کے حکم میں ہوں گے، لیکن ضمنی اور عربی کی تفصیل وہاں ہوگی جہاں اسلامی حکومت ہوگی۔ اچھا کسی مسئلہ پوچھا کہ ایک خاتون عدت میں ہے کیا وہ اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہیں؟ شوہر کے انتقال کو ایک ماہ ہوا ہے، ان کا کہنا ہے کہ لڑکی والے جلدی کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں چار لڑکے پہلے سے شادی شدہ ہیں. دیکھیے اول تو کم سے کم عدت گزر جائے تو یہ کام ہونا چاہیے. رہا اس کے جواز کا تو جائز تو ہے کہ گھر میں رہ کر کہیں باہر نہ جائے, گھر میں ساتھی ساتھی میں نکاح وغیرہ پڑھا دیا جائے تو ایسے موقع پر کر لیا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے سسر والے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اب جائے گا تو اس کے بعد شادی کی جائے, کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں. تو بھائی اتنا تو تھوڑا سوچ لیں, گھر میں میت ہوئی ہے کم سے کم عدت گزر جائے تو اس کے بعد تو ہونا چاہیے. اگر خاتون گھر سے باہر نہ نکلے, گھر ہی میں ساتھی سے نکاح ہو جائے تو نکاح تو جائز ہو جائے. یہ کسی نے کہا کہ جو حدیث ہے کہ جو اللہ کے نام پہ نہ دے وہ بدبخت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج کل مانگنے والے ہیں بھائی, آپ کو پتا ہے کچھ کہ یہ مانگنے والوں کے ٹھیکے دار, اخبار پڑھیے تو یہ ٹھیکہ کراچی کا 2 کروڑ میں نیلام ہوا. یہ فقیروں کو لا کر یہاں بھیک مانگنے کا ٹھیکہ جو ہے یہ 2 کروڑ میں نیلام ہوا ہے. یعنی کہ جو سربراہ یہاں لانے والے پالنے والے, یہ ٹھیکہ 2 کروڑ میں نیلام ہوا, سمجھے؟ تو آپ بتائیے آپ کے مانگنے والوں کا کیا حال ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کو اگر شکل و صورت سے کوئی غریب نظر آئے تو اس کی آپ مدد کر دیں, یہ جائے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ مدد کے لائق نہیں, آپ کا صدقہ ادا ہو جائے گا حسن ظن کے طور پر. سید کی تعریف بتائیے. سبحان اللہ, سید کی تعریف اب تک آپ کو معلوم نہیں. آج یہ تو وقت ضائع کر رہے ہیں آپ نا. آج کل بہت سے لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں, آیا ان کا احترام کیا گیا؟ بات کہلانے کی نہیں بھائی, سید کا مطلب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے نا, وہ سید ہے. اب بن جانے کا اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ بنا نا, جیسے ہمارے ایک صاحب کوئی تھے وہ سید بن گئے, ایک بہت بڑے ہمارے عالم تھے ان کا نام تھا صاحبزادہ فیض الحسن, وہ جانتے تھے کہ نقلی سید. انہوں نے جلسے میں بھرپور انداز میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سید, کون کہتا سید نہیں, بہت زوردار. اور لوگوں کا بھی ثبوت کیا ہے؟ کہنے کا ثبوت یہ ہے کہ 3 سال پہلے میرے سامنے سید ہوا. تو اگر یہ آدمی آپ کے سامنے سید ہوا ہے تو سید نہیں. اور اگر واقعی پچھلا پرانا کہیں سے سید چلا آ رہا ہے, ہمیں جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں. وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس کا گناہ اس کے ذمے ہے, ہمارے ذمے اس کا گناہ نہیں ہے. وہ جو جھوٹ بولے وہ حضور نے باپ بدلنے سے منع کیا. کوئی سید نہ ہو, سید کہے تو اس نے باپ بدلا. ہمارے یہاں باپ بدلنے کا اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ جو آدمی گود میں بچہ پالے وہ بھی اپنا نام اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. جیسے انہوں نے پال لیا انہیں کا نام چل رہا نہیں, بلکہ ہمارے فقہا اس میں اتنے سخت ہیں کہ کوئی بچہ پڑا ہوا ملا, باپ تو نہ معلوم ہے یا نہیں, پتہ نہیں اس کے ابا کا کیا نام. تو لوگ اپنا نام رکھ دیتے ہیں پالنے اپنی ولدیت. علماء فرماتے ہیں اگر وہ نامعلوم بچہ اس کے باپ کا نام معلوم نہیں تو اس کی ولدیت میں پالنے والا نام نہیں لکھے گئے, بلکہ اس کی ولدیت میں عبداللہ لکھ دو. اللہ کا بندہ, کوئی اللہ کا بندہ تو ہوگا جس کا یہ بیٹا ہوگا, تو اللہ کا بندہ لکھ دیا جائے, لیکن فرضی نام کوئی اس کے ساتھ نہ لکھا جائے. ایک بجے اگر صاحب تمہارا خیال اسی پر اکتفا کرتے ہیں, 2 گھنٹے ہو گئے مجھ بیمار آدمی کو بولتے ہوئے. بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, جو رہ گئے پرچے وہ رہ گئے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جان کر کے کوئی غلطی نہیں کی, اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمانا. انسان ہوں, کوئی جملہ ایسا نکل گیا, یہ آپ کی کوئی دل شکنی کا کوئی بات ایسی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما اور آپ بھی معاف فرما دی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. دعا کیجیے مولا کریم کے رمضان ہماری عبادتوں کو اپنے دربار میں قبول فرما, ہمارے روزوں کو, ہماری نمازوں کو, ہماری تراویحوں, ہمارے تلاوت قرآن کو اپنے دربار میں قبول فرما. مولا تیری عبادت کرتے میں جو نقص رہ گیا اور کوئی کوتاہی ہے تو مولا کریم اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما. اچھا, تسنیم ارشاد صاحب آتا جمعہ کی شب انتقال ہوگا ان کے لیے, اور ہمارے جتنے بھی عیز جو موجود ہیں, ہمارے والدین, بھائی بہن, عیز اقربا, خیش, رشتے دار, جو اس دنیا سے ہے, سب کے لیے دعا کیجیے مولا کریم سب کو غلی کر رحمت فرما, جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, جنت و فردوس سے مقام عطا فرما, سبھی کبیرے گناہوں کو معاف فرما. مولا اپنے رحم و کرم سے ان کی قبر کو وسعت اور فسعت عطا فرما. مولا اپنے رحم و کرم سے ان کی قبر کو قابل قائم بنا. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما، الہی ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ حاصل فرما، محبت رسول سے ہمارے سینوں کو بھر دے، مولا بے دینوں کے مکر و قید سے بچا، شیطان کے مکر و قید سے بچا، مذہب محبت اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما۔ مولا کریم تمام حاضرین محفل خواتین و حضرات اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنا فضل فرما، کرم فرما، مولا عرضی سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، خاص دین حسد شکریوں سے نظر بس سے محفوظ فرما۔ خاص طریقے سے آپ دعا کیجیے کہ اسی رمضان میں زلزلے کی نظر ہوئے ہمارے 1,00,000 سے زائد مسلمان بھائی، دعا کیجیے مولا ان کی بھی مغفرت فرما، مولا ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما، سب پر اپنا فضل فرما کرم فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بجاہ نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ببرکتک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ما عودن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک منٹ، کسی صاحب نے دعا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک مسئلہ بھی پوچھ لیا، نیچے دعا کی درخواست میں ایک فائدہ انہوں نے یہ اٹھایا کہ نیچے ایک مسئلہ بھی پوچھا ہے کہ مردے کی قبر پر پودا لگانے کی شریف کیا حیثیت۔ سن لیجیے، وہ بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے قریب سے گزرے، آپ نے کھجور کی ٹہنی لی، اس کے دو حصے کیے، آدھی اس قبر پہ رکھی، آدھی اس قبر پر چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ؟ فرما میں نے دیکھا یہ دونوں گناہ گار اور گناہ کی وجہ سے ان پہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، علم مصطفیٰ فرمائے اس میں ایک آدمی تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اور ایک آدمی چغلی کھاتا، اس لیے ان پر عذاب قبر ہو رہا۔ یہ میں نے جو کھجور کی شاخ ان کے قبر پر رکھ دی، جب تک یہ تر رہے گی اللہ کی گویا حمد و ثنا کرتی ہوگی، اس لیے ان کی قبر سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف، اسی بخاری شریف میں حضرت برہدہ ایک صحابی، ان کی حدیث موجود ہے، انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے احباب کو وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری قبر پر ترشاپ رکھنا۔ شیخ محقق شاہ عبداللہ محدی دہلوی نے مشکات میں جہاں یہ حدیث آئی اشد اللماس میں حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا، اسی حدیث سے مسلمانوں کا قبروں پہ پھول ڈالنا جائز ہے۔ اسی حدیث سے اس کا جواب ہے، جو ہم قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں وہ بھی تر ہوتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوتے ہیں، لہذا قبروں پہ پھول ڈالنے کا جواب اس حدیث سے شیخ محقق نے بیان فرما، علامہ عبد الغنی نابلسی نے بھی بیان فرما، اور بھی بہت سارے فقہاء نے کے جواب بیان کیے۔ بہرحال یہ میں نے لے لی، اب بچے کو لائیے جناب، اس کی دستار بندی ہے، دیکھیے ہائی ویس ہو گیا۔